السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے ان میں سب سے پہلے چشمہ 3 جوہری بجلی گھر کا افتتاح پاکستان کے اندر اور اس پہ اٹھنے والے کچھ سوالات، اس کا جائزہ لیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو پاکستان یا بھارت اس کی ممبر شپ کی بات ہو رہی ہے نیوکلیئر سیکیورٹی گروپ میں، اس میں کچھ نئی ترمیم متعارف کرائی جا رہی ہے، نیا فارمولہ سامنے آ رہا ہے، دونوں ملکوں کے لیے امکانات کیا ہوں گے اس میں شمولیت کے، اس کا ہم جائزہ لیں گے پروگرام کے پہلے حصے میں. پروگرام کا ہمارا دوسرا سیگمنٹ وہ ٹرائیلیٹرل کانفرنس ہے پاکستان چائنا اور روس کے درمیان ماسکو میں، اور جس میں ریجنل سیکیورٹی خاص طور پہ افغانستان کے اندر امن کا قیام وہ پیش نظر تھا، لیکن افغانستان کی اس میں شرکت نہیں تھی. اب یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آئندہ اس سمٹ میں افغانستان بھی شریک ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس سمٹ کے اوپر پاکستان کے جو تحفظات ہیں بھارت سے متعلق، اور پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ باضابطہ اور بامقصد بات چیت کی حوصلہ افزائی کرے گا، اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ یہ فورم جس میں چین اور روس جیسی طاقتیں شامل ہیں، پاکستان اور بھارت جیسے قریبی پڑوسی ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے. پروگرام کا ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے اس میں بات ہوگی پاکستان کی سیاست پہ. آپ جان چکے ہیں، آپ سن چکے ہیں کہ سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئر پرسن آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری دونوں قومی اسمبلی میں آنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور اس کے لیے نشستیں خالی ہوں گی، وہ انتخابات لڑیں گے اور پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے. وہ اس سے اپنی پارٹی کے لیے کیا حاصل کر سکتے ہیں سیاسی طور پہ، اور پھر یہ کہ جو ایک سیاسی جماعتی تحریک انصاف جس کو عمومی طور پہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ریئل اپوزیشن کے طور پہ چیلنج پیدا کر سکتی ہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک حقیقی حزب اختلاف کے کردار کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اگر کر لیا ہے تو اس سے اس کے لیے فائدے کیا ہیں، اور دوسری جانب پی ٹی آئی کے لیے چیلنجز کیا ہیں. پروگرام کا ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ایک ایکسکلوسیو انٹرویو ہوگا پاکستان کے ایک ثبوت پاکستانی امریکن ڈاکٹر جنہیں ایک غیر معمولی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، اور یہ ایوارڈ ہے نیٹو سائنٹیفک اچیومنٹ ایوارڈ. ان کی کیا خدمات تھیں، کیسے انہوں نے کام کیا، یہ نام آپ کے لیے غیر معروف نہیں ہے. ڈاکٹر رشید چھٹانی ہم ان سے بات کرتے رہے ایز پولیٹیکل انالسٹ، کیونکہ نان پارٹیزن تھنک ٹینک کے ساتھ بھی ان کی وابستگی ہے، لیکن سائنسی بنیادوں پہ انہوں نے کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ ان کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، وہ بذات خود ہمیں اس سیگمنٹ میں بتائیں گے. تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب. 340 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والا جوہری بجلی گھر ہے جس کا افتتاح کیا گیا، میاں والی کے قریب یہ واقع پلانٹ ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد نواز شریف انہوں نے اس کا افتتاح کیا ہے، اور یہ جو جوہری بجلی گھر ہے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن اور چائنا نیشنل نیوکلیئر کارپوریشن کے مشترکہ تعاون کے ساتھ یا اشتراک کے ساتھ یہ تیار کیا گیا ہے. اس علاقے میں چین کے تعاون سے تعمیر ہونے والا یہ تیسرا جوہری بجلی گھر ہے. اس سے قبل چائنا کے تعاون سے اس علاقے میں آپ جانتے ہیں کہ چشمہ 1 اور چشمہ 2 نامی بھی دو ایسے پاور پلانٹ ہیں جو کام کر رہے ہیں اور 600 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا بجلی پیدا کر رہے ہیں. اس کے پولیٹیکل یا سیاسی اینگلز بھی ہیں. حکومت کا خیال یہ ہے کہ وہ بہت انہماک کے ساتھ پاکستان کے اندر انرجی کرائسس اس سے نمٹنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، اور وہ اپنے ان مقاصد کو پورا کر لے گی. اور یہ جو خاص طور پہ یہ چشمہ 4 ہے، یہ 2017 کے وسط تک بجلی کی پیداوار شروع کر دے گا. پولیٹیکلی بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن سائنٹیفک طریقے سے کچھ سائنٹسٹ نے اس پہ سوالات بھی اٹھائے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نیوکلیئر پاور پلانٹس ہوتے ہیں ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ بہت غیر معمولی احتیاط کی متقاضی ہوتی ہے، اور یہاں پہ اگر کسی بھی وجہ سے لیکس ہوں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں جنوبی کوریا کے اندر ایسی کچھ لیکس کا سامنے آیا تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کئی دہائیوں تک اس کے اثرات رہتے ہیں، اور اس کا تجزیہ کرنا یا اس کا جائزہ لینا بھی انتہائی مشکل کام ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہوا کرتے ہیں. بہرحال ان حالات کے اندر اس جوہری پاور پلانٹ کا افتتاح پاکستان کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے، انالیسز ہم لیں گے. جنرل طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممتاز ڈیفنس سیکیورٹی انالسٹ ہیں. ثنا علی صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، اٹلانٹک کونسل کے ساتھ وابستہ ہیں، ریسرچ کے شعبے کے ساتھ ہیں، ریسرچ ایسوسیٹ ہیں، اور نیوکلیئر نان پرولیفریشن یہ ان کا شعبہ ہے. دونوں اپنے مہمانوں کو ہم ویلکم کہیں گے، خیر مقدم کہیں گے، بہت شکریہ. ذرا ٹیکنیکل اینگلز پہ پہلے آ جاتے ہیں. ثنا، آپ ہمیں بتائیے گا، یہ جو آج کل کنسیپٹ ہے خاص طور پہ پاور پروڈکشن کے اندر، سو نیوکلیئر پاور پلانٹ کتنے افیکٹو ہیں دنیا بھر میں، اور جو انرجی کی ضروریات ہیں وہ کس حد تک، ان کا شیئر اس میں کتنا ہے پورا کرنے میں ملکوں کے اندر؟
جی بالکل، یہ آپ نے بہت ایک اہم سوال پوچھا ہے. دیکھیں، پوری دنیا میں جو سارے کنٹریز ہیں جن کے پاس نیوکلیئر انفارمیشن ہے یا ٹیکنالوجی ہے یا نیوکلیئر پاور ہے یا نیوکلیئر ویپنز ہیں، سب تقریباً سبھی شامل ہیں نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں. اور صرف 8 کنٹریز ہیں پوری دنیا میں جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں, باقی جو ساری ہیں ان کے پاس نیوکلیئر انرجی کے لیے ہوتا ہے, اور وہ انرجی کے لیے یوز کرتے ہیں, بجلی کے لیے یوز کرتے ہیں, اور وہ زیادہ نمبر یہ بڑھ رہے ہیں. اور سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کے پاس ایک نیوکلیئر انرجی پاور پلانٹ ہوتا ہے اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی پروٹوکال بہت ضروری ہوتے ہیں, خاص طور پہ جہاں زیادہ آبادی ہو.
ٹھیک ہے, سیفٹی انرجی. سو پاکستان جیسے ملکوں میں جس کو آلریڈی ٹیررزم کا کے تھریٹس ہیں اور بڑے واضح تھریٹس ہیں, بڑی کیجویلٹیز ہو چکی ہیں, بڑی کہنا چاہیے جو ڈیفنس سے متعلق اور یہ انسٹالیشنز ہیں وہاں تک اٹیک کیے گئے ہیں, سو کیا پاکستان جیسے ملکوں کے اندر اس طرح کا پلانٹ سیف ہوگا یا ایک بہتر حکمت عملی ہے؟ لیکن دوسری جانب کرائسس بھی بہت زیادہ ہے نیوکلیئر کا, اپنے انرجی کا. سو پاکستان کے پاس کیا آپشنس تھے ادھر؟
پاکستان جہاں تک اسٹیٹ اور جہاں تک ہماری آرمی کے جو خیالات ہیں وہ ہیں کہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنس دیا جا رہا ہے سیفٹی اور سیکیورٹی کو, اور کم از کم لا اینڈ آرڈر کی طرف سے جتنا زیادہ سیکیورٹی نیوکلیئر فیسلٹیز کو مل سکتی ہے وہ ڈیفینیٹلی پہنچاتے ہیں. لیکن باقی دنیا میں آئی اے ای جو ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایسوسی ایشن اور جو واشنگٹن ڈی سی میں جہاں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں, سب سے زیادہ یہ کنسرن سننے میں آتا ہے کہ وہاں اتنے اٹیکس ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کراچی نیول بیس پہ ہوا ہے, پشاور ایئر بیس پہ ہوتے رہتے ہیں, تو اگر خدا نخواستہ کہیں ایسی فیسلٹی پہ ہو جائے جہاں ایک بھی سیکشن ہو پورے نیوکلیئر میسائل کا, یا کوئی انفارمیشن بھی اگر کوئی غلط ہاتھوں میں پہنچ جائے, تو یہ بہت پوری دنیا میں فکر ہے, خاص طور پہ پاکستان میں جس کا نان پروفیشن ریکارڈ میں ایشوز رہے ہیں, تو یہ ایک مسئلہ رہتا ہے.
جی ہمارے ساتھ ہی گا جنرل طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ممتاز ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی انالسٹ. جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور خیر مقدم آپ سے پوچھنا چاہوں گا پاکستان کے حالات کے پس منظر میں یہ جو نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے اس کی پروموشن کا ایک کلچر, پرائم منسٹر صاحب مزید بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید کچھ نیوکلیئر پاور پلانٹ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر انسٹال کیے جائیں گے. سو ایک طرف جو پاکستان کی ضروریات کے تقاضے ہیں اور دوسری طرف جو سیکیورٹی کے تقاضے ہیں, اس میں کیسے بیلنس رکھا جا سکتا ہے, اور جن تھریٹس یا جن خدشات کی بات ہو رہی ہے وہ کتنے ریئلسٹک ہیں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے؟
دیکھیے یہ جو سبجیکٹ ہے بالکل صحیح ہے, اور پاکستان کو بھی اس کا بڑا سخت احساس ہے, اور دنیا میں بھی اس کی کافی آپ نے دیکھا پاکستان پر ہمیشہ اس بارے میں دباؤ بھی رہا ہے. پاکستان نے میرے خیال میں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ایسے اقدامات لیے ہیں جس سے پاکستان کی سیکیورٹی, نیوکلیئر سیکیورٹی اور نیوکلیئر سیفٹی کے معاملات پر پوری طور سے توجہ دی ہے, اور بین الاقوامی جو معیار ہے اس پر پوری طور سے اترنے کی کوشش کی گئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی کوتاہیاں تھیں بھی تو جو آپ نے جس قسم سے تعاون پاکستان نے حاصل کیا ہے ایٹمک انرجی کمیشن کا اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ وغیرہ کے ساتھ بھی, اس سے پاکستان نے یہ یقینی ایک لحاظ سے, خیر کوئی چیز تو 100% نہیں ہو سکتی لیکن جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے بین الاقوامی معیار ہے اس کے برابر پہنچنے کی کوشش کی ہے, اور میرے خیال میں پہنچ بھی گئے ہیں. اور اس لیے کہ دیکھیے سب سے زیادہ تشویش تو پاکستان کو خود کو ہونی چاہیے, نہ کہ دنیا میں اس کی تشویش ہونی چاہیے, اس لیے کہ اگر خدا نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی سیکیورٹی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سیکیور نہ ہو, اور تو پھر ظاہر ہے پاکستان ول بی دی فرسٹ کنٹری جو کہ اس سے متاثر ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو خیر خدا کرنے سے جو اس وقت سیکیورٹی سچویشن ہے وہ نسبتاً بہت بہتر ہے, جس طریقے سے حالات خراب ہو رہے تھے مالی میں, اور میرے خیال میں جو خطرہ تھا اور جو تشویش تھی بین الاقوامی سطح پر وہ بجا تھی, لیکن اب جس طریقے سے پاکستان نے اس خطرے کو دور کیا ہے تو میرے خیال میں پاکستان بہت ایک لحاظ سے اس معاملے میں بہتر پوزیشن میں اس وقت ہے.
اچھا ثنا, آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ عموماً کس نوعیت کے سیفٹی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں نیوکلیئر پاور پلانٹ سے متعلق؟ ایک تو خیر جنرلی ہم نیوکلیئر پروگرامز کی بات کر رہے ہیں نا, اس پہ تو پاکستان کا جو پروگرام ہے اس کو انٹرنیشنلی کئی فورمز پہ بشمول امریکہ سے یہ ریکگنائز کیا گیا ہے کہ وہ سیفٹی سٹینڈرڈز کو میٹ کرتا ہے, اور اس کا جو کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم ہے وہ پرفیکٹ ہے. اس کے باوجود کہ وہاں ملیٹنسی کی جو تھریٹس ہے وہ بہت الارمنگ ہے. لیکن یہ جو پاور پلانٹ ہے یہ بظاہر ایک عمومی نظریے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا ایکسیسیبل ایک چیز لگتی ہے. سو پاور پلانٹس سے متعلق کس طرح کے سیفٹی اسٹینڈرڈز اپلائی ہوتے ہیں اور پاکستان اس بارے میں کیا جب یقیناً سے یہ شروع کیا ہوگا سو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور انٹرنیشنل جو آبزرورز ہیں ان کو پورے اعتماد میں لیا گیا ہوگا, آپ کا کیا انالیسز ہے اس بارے میں؟
جی بالکل, ایک تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نیوکلیئر سیکیورٹی اور نیوکلیئر سیفٹی یہ دونوں کافی ڈفرینٹ چیز ہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں پاور پلانٹ کی جو انرجی کے حوالے سے ہوتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپنز کی طرف جائیں, تو جو ملٹرائز نیوکلیئر انرجی ہوتی ہے وہ آرمی کی طرف ہوتی ہے اور وہ آرمی کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے اندر آتی ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جو امریکن پرنسپلز ہوتے ہیں اور جب وہ پاکستانی ریپرزینٹیو سے ملتے ہیں ان کے جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں ان میں نظر آتا ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ ہیں کہ پاکستان اپنی طرف سے 100% کیپیسٹی پہ سیکیور کر رہا ہے. لیکن جب آپ پاور پلانٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو آپ پروٹوکالز کے جو آپ مجھے پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہوتا ہے کہ جب مٹیریلز آ رہے ہوتے ہیں وہ کس ٹائپ کے کنٹینر میں آ رہے ہوتے ہیں, وہ کتنا ایکسپورٹ کنٹرول لیجسلیشن ہوتی ہے اور جو وہ ایکچوئل فیسلٹی ہوتی ہے وہ کتنی سیف ہوتی ہے. اور ایک تو مطلب یہ جو میں نے آپ سے کہا امپورٹ ایکسپورٹ جو لیجسلیشن ہوتی ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہوتی ہے, اس سے اس کے ساتھ بھی جو سیکیورٹی ہوتی ہے فیسلٹی کی, اس بیسک لیول پہ بھی بات ہوتی ہے کہ کلائمیٹ چینج کیسے افیکٹ کرتا ہے میٹلز کو جس سے آپ چیزیں جس میں چیزیں بند ہوتی ہیں. اور پاکستان, انڈیا, ساؤتھ ایشیا میں تو ہمیں بہت نظر آتا ہے کلائمیٹ چینج کے جو نیگیٹو کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں فرام لیجسلیشن ٹو کلائمیٹ چینج ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے.
صحیح, اب آتے ہیں جو اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا موضوع تھا جس میں آج ڈان نے رپورٹ کیا ہے جس میں خبر یہ ہے کہ ایک فارمولا جو ہے وہ نیا فارمولا بنایا جا رہا ہے نیوکلیئر سپلائر گروپ سے متعلق, جس میں اس رپورٹ کے مطابق بھارت کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی جبکہ پاکستان کا اس میں شامل ہونا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. اس پہ ہم بات کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال بھی این ایس جی کا جو سیشن تھا اس کے اندر چائنا نے بنیادی طور پہ بھارت کی درخواست کو یہ کہتے ہوئے اس پہ اعتراضات عائد کیے تھے کہ اس میں بھارت کے لیے تخصیص نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کو اس اہم گروپ کا ممبر شامل کیا جائے. باقی بھی جو نان پرولیفریشن ٹریٹی پہ جن ملکوں میں دستخط نہیں کر رکھے ہیں ان کے لیے بھی یہ آپشنز اسی طرح سے موجود ہونا چاہیے جیسے بھارت کے لیے. تو اینی وے اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی ہیں. اب جو یہ خبر بتا رہی ہے آپ کی نظروں سے گزری ہوگی, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسا فارمولا انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے جس کے اندر تھوڑی بہت یہ ایکسپورٹ مل سکتی ہے, بھارت کے لیے رستہ پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے جو کرافٹ کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نان پرولیفریشن ٹریٹی پہ این پی ٹی پہ جن ملکوں نے سائن نہیں کیے ہوئے ہیں, اگر انٹرنیشنل کنسورشیم یا انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں وہ اس بات کی ویرنٹی دیتی ہیں کہ ان کے سسٹم کو ویریفائی کر لیا گیا ہے سو پھر ان کو ممبرشپ دی جا سکتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کیا گیا ہے کہ ایک این پی ٹی ملک کسی دوسرے این پی ٹی ملک کی ممبرشپ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کرے گا. لیکن کافی ٹیکنیکل ایشوز ہیں اور اس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت کے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں. ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. جنرل صاحب, آپ کا تجزیہ یہ انالیسس کیا ہے؟ یہ جو بہت بڑا کہنا چاہیے کہ ایک آنریبل اور ایک بڑا پاورفل یہ سپلائرز گروپ ہے نیوکلیئر سپلائرز گروپ, اور اس کے ساتھ معیشت بھی جڑی ہے, اس کے ساتھ ملکوں کا انفلوئنس جو ہے وہ بھی جڑا ہوا ہے, اس پہ پاکستان کا کیا کچھ ٹیک پہ ہے؟ جب بھارت کی ممبرشپ کی بات ہوگی تو پاکستان کیوں چاہے گا کہ وہ ایکولی اس کا رکن ہو؟
آپ نے مجھ سے پوچھا ہے نا, تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں پاکستان کی ہمیشہ سے یہ پوزیشن رہی ہے کہ آپ ڈسکریمنیٹری ایٹیٹیوڈ نہیں رکھ سکتے. اگر آپ نے توازن رکھنا چاہیے آپ کو, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان انڈیا جو ہے وہ قابل قبول ہے نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں, تو اسی طریقے سے پاکستان کو بھی وہی فیسلٹی دینی چاہیے اور نیوکلیئر سپلائرز گروپ کا ممبر ہونا چاہیے. اس لیے کہ پاکستان بھی جو معیار رکھا گیا ہے نیوکلیئر سپلائرز گروپ کے لیے آپ نے اور جو ویور دے رہے ہیں اس کے مطابق پاکستان بھی اسی اسٹینڈرڈ کے اوپر یا اسی معیار کے اوپر اترتا ہے. تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ضرور ہے کہ ماضی میں پاکستان میں ایک مخاؤں وغیرہ کی وجہ سے تعصب یا متاثر ہوئے تھے اور شاید وہ بچا بھی تھے، لیکن وہ تو بہت اچھے کی بات ہے، اس کے بعد پاکستان نے بڑے اقدامات لیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ماضی کی وجہ سے پاکستان کو ڈسکرمنیٹ کرنا کوئی انصاف کے تقاضا نہیں ہوگا۔
جی جی سن علی، آپ کا انالیسز، این ایس جی، اس کی ممبر شپ، نئے لوگوں کو یا نئے ممالک کو اس میں شامل کرنا، اس کے لیے کیا ایسا کہنا چاہیے کہ کلیہ یا فارمولا ہونا چاہیے جس سے کسی کے ساتھ امتیاز یا ڈسکرمنیشن نہ ہو؟ ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق پاکستان کے لیے کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں، یہ رپورٹ دعویٰ کر رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے اور بھارت کو آسانی ہو سکتی ہیں اس بڑے پریمیئر گروپ میں جانے میں۔
سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ جتنے زیادہ کنٹریز نیشنل سپلائرز گروپ میں آ سکتے ہیں اتنا ہی زیادہ دنیا سیکیور ہوتی ہے، کیونکہ جب سب ایک آرگنائزیشن میں شامل ہوتے ہیں تو سب کو پھر اسی آرگنائزیشن کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے اور پھر ایک کمیونٹی بنتی ہے اور کوآپریشن ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کے لیے تو یہ بہت بہترین ہوگا اگر زیادہ اور زیادہ کنٹریز شامل ہو جائیں۔ اور دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ چائنا اب سے نہیں، کافی دیر سے کہہ رہا ہے کہ ایک نیا فارمولا ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں اگر آپ میرا انالیسس پوچھیں گے تو میں یہ ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کروں گی کہ ہر کنٹری کے الگ فارمولا ہوں گے، کیونکہ جو بھارت کے مسئلے ہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول کی طرف سے، ملٹری سیف گارڈ، سویلین سیف گارڈ، کافی زیادہ سوالات ہوتے ہیں جو صرف بھارت پہ صرف بھارت پہ ریلیونٹ ہیں، اور کافی سارے سوالات صرف پاکستان کے لیے ریلیونٹ ہیں کیونکہ اسٹرکچرز ڈفرینٹ ہیں، پروٹوکالز ڈفرینٹ ہیں۔ تو اسی لیے میرے جو خیال ہے کہ ایک ایک کنٹری کے سیپریٹ چیک لسٹ ہونی چاہیے، سیپریٹ پروٹوکال ہونا چاہیے، اور پھر اس کے مطابق آپ ہر ایک کنٹری کو پھر آپ میجر کریں، کیونکہ جو بھارت کے جو سسٹمز ہیں اور انسٹیٹیوشنس ہیں وہ ہمارے یہاں سے ڈفرینٹ ہوں گے، اور جو اسرائیل کے ہیں وہ زیادہ ڈفرینٹ ہوں گے، اور جو برازیل اور ارجنٹینا کے ہیں وہ پھر ظاہر ہے ان کے مطابق ڈفرینٹ ہوں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب ہی شامل ہوں اور یہ کمیونٹی بن جائے، جو بہترین ہوگا میرے خیال میں، تو اس لیے ایک یونیک فارمولا ایک ایک ملک کے لیے ہونا چاہیے۔
بہت شکریہ سن علی، ریسرچ اسکالر ود اٹلانٹک کونسل، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ جنرل صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، چند سیکنڈ کی ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ٹرائیلیٹرل کانفرنس ماسکو کے اندر، پاکستان، روس اور چائنا کی اس کانفرنس میں ایجنڈا کیا تھا، کیا اہمیت رہی، اور فیوچر کے لیے کیا کچھ یہاں پہ ڈیٹرمن کیا گیا، ایک بریک کے بعد۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں، میں ہوں اسد حسن، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسور امام، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنے جا رہی ہیں ٹرائیلیٹرل یعنی سے فریقی کانفرنس جو ماسکو میں ہوئی، پاکستان، چین اور روس کے درمیان تینوں ملکوں کے مندوبین نے اس میں شرکت کی، ریجنل سیکیورٹی، علاقے کی یعنی امن و امان کی صورتحال اس کے ایجنڈے کے اوپر تھی، اور خاص طور پہ اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ افغانستان کے اندر سے جو چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں وہ خطے کو کس حد تک متاثر کر سکتے ہیں۔ anyway, اس کانفرنس کے اختتام کے بعد افغانستان سے یہ تشویش سامنے آئی، وہاں سے یہ تحفظات سامنے آئے کہ اگر یہ کانفرنس افغانستان سے متعلق ہے تو افغانستان کو اس میں نمائندگی کیوں کر نہیں دی گئی ہے۔ اس کے بعد اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اس کے مشترکہ اعلامیے میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ آئندہ جو سیشن ہوگا اس کے اندر افغانستان کی بھی شرکت اس میں موجود ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان، روس اور چین جیسے ملک اس ریجن کے اندر اس خطے کی سلامتی یا سیکیورٹی سے متعلق کیا سٹیکس پہ ہے، کیا سٹیکس رکھتے ہیں، اور اگر تینوں مل کے کوششیں کرتے ہیں تو وہ کتنی کارآمد ہو سکتی ہیں، ایک بات، اور دوسرا یہ کہ اسی فورم کے اوپر پاکستان کے جو سیکرٹری خارجہ تھے انہوں نے جو گفتگو کی، ان کی گفتگو کا محور بھارت تھا، اور ان سے متعلق ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ وہ باضابطہ مذاکرات کا عمل چاہتے ہیں، کمپوزٹ ڈائلاگ ہوں، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان نے اپنے کنسرنز بھی شو کیے، جیسے انڈس واٹر ٹریٹی ہے یا پاکستان کے لیے پانی کی بندش کے اوپر جو تحفظ آتے ہیں ان کو وہاں پہ اٹھایا گیا۔ لیکن ہم ایک جنرل اور جنریک سوال اٹھائیں گے کہ یہ جو ریجنل بلاکس یا ریجنل فورسز مختلف بلاکس کی صورت میں ابھرتی ہوئی نظر آتی ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتی ہوئی نظر آتی ہیں، جیسے پاکستان کا کئی دہائیوں کے بعد بظاہر روس کے ساتھ بہتر دفاعی تعلقات قائم ہوتے ہوئے نظر آنا، چین اور بھارت بے شمار آپسی اختلافات کے باوجود ان کا کئی ایشوز کے اوپر ایک دوسرے کو بھرپور سپورٹ کرنا، مدد کرنا، یہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو اس خطے کے اندر جو بون آف کنٹینشنز ہیں، تنازعات کی یا اس کی جڑ ہیں، اس کو ختم کرنے میں مدد دے سکتی ہیں؟ اسپیشلی جو دو نیوکلیئر پاور ہیں پاکستان اور بھارت, ان کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے میں مددگار کیا یہ ثابت ہو سکتی ہیں, انالیسز لیں گے. جنرل طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممتاز ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی انالسٹ ہیں. دانش کار اخیل کابل سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. برتاب سوم ونشی ایڈیٹر ہندوستان ٹائمز ہندی ورژن نئی دلی سے وہ ہمارے ساتھ ہیں اس سیگمنٹ کے اندر. جنرل طلعت مسعود صاحب آپ یہ فرمائیے گا, دونوں اس کانفرنس کے ایک اینگل ہیں, میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ پہلے چلو افغانستان پہ ہم بات کرتے ہیں. افغانستان اس میں شریک نہیں ہے لیکن افغانستان سے جنم لینے والے حالات وہ یہاں پہ زیر بحث رہے, تو افغانستان کا یہ گلا کس حد تک بجا ہے کہ اگر افغانستان کے ایشوز یا افغانستان کی سیکیورٹی زیر بحث ہے تو اس میں اس کی شمولیت کو بھی یقینی بنایا جائے؟ جی جنرل صاحب, جنرل طلعت مسعود صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی جنرل صاحب کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ غالباً ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. دانش کاروخیل صاحب افغانستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ذرا ان سے ہم معلوم کرتے ہیں. کاروخیل صاحب آپ ہمیں بتائیے گا, افغانستان کے تحفظات کے وہ اس میں شریک نہیں ہیں اور اب یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ کانفرنس میں موجود ہوگا یہ فورم, اگر اس میں افغانستان بھی شامل ہوتا ہے تو کتنا مؤثر ہو سکتا ہے ریجنل سیکیورٹی کے لیے؟
کانفرنس میں دس بار افغانستان میں نہیں ہے, اس کا افغان خارجہ وزارت, ہمارا سیاسون, افغان پارلیمنٹ ان سینٹ کا بڑا اعتراض کرتا ہے. افغانستان میں حالات زیر بحث ہوتا ہے, انا سوال پوچھتا ہے کہ اس میں انہوں افغانستان ایشو میں انہیں ڈبیٹ کرتا ہے اور افغانستان میں نمائندہ نہ ہوتا ہے, اس کے آلات آف کوشچن انہوں ریز کرتا ہے افغانستان میں. ہمارا خیال میں نیکسٹ کانفرنس میں افغانستان میں اعتراض کرتا ہے وہ افغانستان میں نمائندہ, ہمارا خیال ہے اس کے پارٹیسپیٹ نہ کرتا ہے. افغانستان میں دس ٹائم انو افغانستان لوگ دس کائنڈ آف میٹنگ میں سخت غصہ ہے اور آئی ڈونٹ تھنک سو انو دی پارٹیسپیٹ ان دی کمنگ میٹنگ.
اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ پرتاب سوم منشی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بتائیے گا پہلے اگر ریجنل کانفرنس اس کو دیکھیں گے اور خاص طور پہ افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال کے پس منظر میں اگر خطے کے اندر امن برقرار رکھنا ہے یا امن قائم کرنا ہے تو اس میں افغانستان کی شمولیت کتنی کہنا چاہیے کہ ضروری ہے؟ بتایا گیا ہے کہ پرتاب سوم ونشی صاحب ان کے بھی لائن جو ہے وہ اس وقت پرابلم ہے, ان کے ساتھ رابطہ کرنے میں دشواری آ رہی ہے. دانش کاروخیل صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ جنرلی اب یہ جو حالات ہمیں بظاہر مختلف ملک ایک دوسرے کے قریب آتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اندرونی طور پہ اختلافات بھی ہیں, لیکن ان سارے حالات کے اندر افغانستان کے اندر جو چیز بڑی سرٹن رہی ہے اور بڑی وہ انفارچونیٹلی انریسٹ ہے, بدامنی ہے, تو آپ کے خیال میں کیا علاقائی فیکٹرز شکل اختیار کریں کہ افغانستان کا امن بحال ہو سکتا ہے؟
دس نامنی کے بڑا حصہ ہمارا نیبر ہے, دے آر انوالو ان افغان ایشو, دے وانٹ ٹو کریٹ اے پرابلم فار افغان, داعش اور طالبان از سپورٹڈ آؤٹ سائڈ افغان, ان آؤٹ سائڈ آف افغانستان, اینڈ دیٹ از آئی تھنک اٹ ول بی very a big question for us, like in one way if supporting tourists and others, the other way being in Afghanistan, the peace coming out, if they really help Afghan government or Afghan people, sure. فار کنسلیشن فار.
میں آپ کا بالکل جواب بھی سمجھ گیا. جنرل طلعت منصور صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہوا ہے. جنرل صاحب, ایک تو ہمارے ساتھ افغان انالسٹ ہیں, ان کی گفتگو آپ نے سنی اور وہ اسی روایتی جو موقف ہے اب کابل کا, اس کی جانب ان کا اشارہ ہے کہ پڑوسی ملک کی طرف سے داعش یا دیگر ایسے ایلیمنٹس کو سپورٹ کیا جاتا ہے جو انریسٹ چاہتے ہیں افغانستان کے اندر, اور جب تک وہاں سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے افغانستان میں ہم نہیں ہو سکتا, ریجن میں نہیں ہو سکتا. اس کانفرنس کے پس منظر میں بتائیے گا کہ جو یہ اس طرح کے کہنا چاہیے کہ گیپس ہیں ان کو کیسے پورا کیا جائے گا, پاکستان اس طرح کے الزامات سے کیسے اپنی جان چھڑا سکتا ہے ایک بات, اور دوسرا یہ کہ واقعتاً یہ الزامات کتنے جینون ہیں اگر ان کے بیاف پہ یا ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے. تو
دیکھنا یہ ہے کہ کس پرزم سے آپ واقعات کو دیکھ رہے ہیں. اصل میں ایک تو یہ ہے کہ کچھ زمینی حقائق بھی ہیں, ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مثلاً یہ کہ جو طالبان ہیں وہ اور افغانی نیٹ ورک ہوا جس کے بارے میں بڑی تشویش ہے, نہ صرف افغانستان میں بلکہ امریکہ وغیرہ کی طرف سے بھی, تو وہ ان کی جو زور ہے اس وقت اور جو ان کا ایک لحاظ سے پاور ہے, آپ نے دیکھا کہ کئی صوبوں میں جو کہ خاص طور سے جن کا علاقہ پاکستان کے ساتھ ہے, چاہے وہ جنوب میں ہو یا مشرق میں ہو, تو یہ تو ایک حقیقت ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت افغانستان کی حکومت کا تقریباً, خود امریکنز کہتے ہیں کہ 60% ہی تقریباً کنٹرول ہے, 60% میرے خیال میں ایک مبالغہ ہے, شاید وہ 50 یا 40% ہی ہو. تو پھر یہ دیکھتے ہوئے یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی یہ کوشش ہے, اور انہوں نے جو ایک تاریخی ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کے لحاظ سے انہوں نے اب بڑی کوشش کی ہے کہ جو حقانی نیٹ ورک ہے اور طالبان کی جو شورا ہے وہ پاکستان کے لیے ایک مشکل نہ پیدا کرے, اور جو افغانستان سے تعلقات زیادہ اہمیت کے حامل ہیں بنسبت ان گروپس کے, لیکن یہ بھی تو افغانستان کا حصہ ہیں, اور جب تک وہاں ایک لحاظ سے امن نہیں آتا افغانستان میں, یہ جو معاملات ہیں یہ اسی طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہوتی رہے گی. لیکن دیکھیے, الزام تراشی سے معاملات حل نہیں ہوتے. اصل میں تو بات یہ ہے کہ جتنا تعاون دونوں ممالک آپس میں کریں گے, جتنی حکومتیں تعاون کریں گی, اتنا ہی آپ دیکھیں گے اعتماد بھی بڑھے گا اور ان گروپس کے اوپر دباؤ بھی بڑھے گا. اگر تو آپ تنقید کرتے رہیں اور ایک تاثر دیتے رہیں کہ انڈیا کے ساتھ مل کر افغانستان جو ہے وہ پاکستان کو بس تنقیدی کرتا ہے, تو پھر ظاہر ہے پاکستان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل شریف نے بڑی کوشش کی کہ افغانستان سے تعلقات کو بہتر کیا جائے اور اعتماد حاصل کیا جائے. پاکستان نے بھی کچھ غلطیاں کی ہیں, میں اس کا اعتراف کرتا ہوں, لیکن دیکھیے غلطیاں تو دونوں سے ہوئی ہیں, اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل کس طریقے سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, اور مستقبل بہتر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں حکومتیں آپس میں اعتماد کو بڑھائیں, اور وہ بات چیت کے ذریعے ہی. اور یہ بالکل صحیح افغانستان نے کہا کہ اگر آپ افغانستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پھر آپ ہمیں شامل کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی شکایت بالکل بجا تھی, اور پاکستان اور روس اور چین نے اس بات کو سمجھا ہے, اور وہ میرے خیال میں آئندہ جو کانفرنس ہوگی اس میں افغانستان کو شامل کریں گے. لیکن یہ شاید اس وجہ سے کیا گیا کہ افغانستان نے بھی یہ کانفرنس کی, اس میں صرف انڈیا اور خود اپنے آپ کو شامل رکھا, تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک لحاظ سے یہ پرابلم بھی ہو گئی ہیں کہ افغانستان میں مختلف جو قوتیں ہیں ان کے ہمسایہ ممالک کی اور دنیا کی, وہ اپنی پوزیشن اور پاور کے لحاظ سے افغانستان کی جو سلامتی ہے اور افغانستان کے جو مفادات ہیں اس کو نظر انداز کرتی ہے.
جی جنرل صاحب, اب اسی کانفرنس کا, یہ جس ٹرائی لیٹرل سے افریقی کانفرنس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کے ذرا دوسرے زاویے پہ آئیے گا کہ چین اور روس دو بڑی طاقت ور ملک ہیں اس خطے کے اندر, پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اور بڑے عروج پہ ہے, اس کو کم کرنے میں کتنے مددگار ہو سکتے ہیں؟ اگر خاص طور پہ آپ سیکرٹری خارجہ کا بیان دیکھیں, خواب و پانی کے ایشو کے اوپر مسائل ہیں, خواب و سرحدوں کے اوپر مسائل ہیں, سو یہ کتنے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ اس کا تعلق بھی اگین خطے کی سلامتی سے ہے, لیکن پاکستان اور بھارت خاص طور پہ اس میں ایک بڑے اہم فریق ہیں.
میرے خیال میں ایک لحاظ سے ڈائریکٹلی تو نہیں, لیکن بالواسطہ جو ہے ان کا اثر ضرور ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے انڈیا جو ہے اور پاکستان کو اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے, اور یہ بڑی ایک قسم سے میچورٹی ہے دونوں لیڈرشپ کی کہ انہوں نے ابھی تک اپنے مسائل جو ہیں 67 اب تو 70 سال ہو گئے ہیں تقریباً ہو رہے ہیں اور ابھی تک وہ اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک تو خیر کشمیر کا معاملہ ہے, لیکن کشمیر کے معاملے کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ ایک لحاظ سے دشمنی ظاہر کرتی ہے اور اس سے متاثر ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان بھی اگر وہاں امن آئے گا تو دیکھیے دونوں ممالک کو بڑا اس سے فائدہ ہوگا, اور اسی طریقے سے دوسرے بھی جتنے بھی معاملات ہیں, چاہے وہ نیوکلیئر معاملہ ہو یا پانی کا معاملہ جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا, میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم معاملہ ہے. پاکستان کی تو زندگی اس کے اوپر اس سے متاثر ہو سکتی ہے. تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انڈیا جو ہے اس قسم کی جارحانہ قسم کی پالیسی اختیار کرے کہ کہے کہ جی ہم پانی آپ کا بند کر دیں گے, بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ ممکن تو وہ تو جنگ کی طرف چلے جائیں گے, اور جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جو پانی کی قلت ہوتی ہے تو پھر ممالک جو ہے وہ جنگ کی طرف سمجھتے ہیں. تو یہ تو لیکن ابھی جس قسم کے اشارے آ رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ پھر ایک اپنا نئی سوچ ابھر کے آئے گی اور شاید کچھ معاملات بہتر ہوں, لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا.
بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. دانش کاروخیل صاحب آپ ذرا اس کو سم اپ کر سکتے ہیں, آپ صرف پاکستان اور بھارت کے ریفرنس میں اگر آپ بات کریں تو آپ کے خیال میں روس اور چین اور خاص طور پہ جو یہ سے افریقی فورم ہے یہ کتنا مددگار ہو سکتا ہے, ہیلپ فل ہو سکتا ہے؟
I think this meeting میں واضح روشن میسج, you know, there is a clear message to India and Afghanistan relation. You know, I think when the you know not invited India and Afghanistan, it is true to the public, like, you know, India engagement in Afghanistan, I think it is a big concern, you know, for Pakistan, for China, for Russia, and that is why they develop a new bloc against Afghanistan, India and US present in Afghanistan.
صحیح, آپ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا دانش کاروخیل, صحافی تجزیہ کار کابل سے آپ ہمارے ساتھ, جنرل طلعت منصور صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں سامعین, بریک کے بعد واپس آئیں گے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ پہ بات کریں گے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
پروگرام جہارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ براہ راست سن رہے ہیں, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام, اور پروگرام کے حصے میں ہم آپ کو ایک غیر معمولی پاکستانی امریکن سے ملاقات کروا رہے ہیں. یہ نام آپ کے لیے نیا نہیں ہے, بہت فیمیلیئر ہیں کیونکہ ہمارے پروگرامز میں اکثر ہم ان کو زحمت دیتے رہتے ہیں, لیکن ان کی جو پہچان ہے ان پروگراموں میں اس میں خاص طور پہ ہم ان کو پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پہ, سوشل سائنٹسٹ کے طور پہ آپ کے ساتھ متعارف کراتے ہیں, اور اس میں وہ مختلف ملکی اور بین الاقوامی جو حالات ہیں, وہ امریکہ کی سیاست ہو, وہ بین الاقوامی ایشوز ہوں, ان کے اوپر آپ ان کو بات کرتے ہوئے سنتے ہیں. نان پارٹیزن تھنک ٹینک کے ساتھ ان کی وابستگی, ڈاکٹر رشید چھوٹانی. لیکن آج جو ریفرنس ہے وہ بڑا غیر معمولی ہے. ڈاکٹر رشید چھوٹانی نے ایک بڑی غیر معمولی اچیومنٹ اپنی کریڈٹ پہ یا اپنی پروفائل پہ سجائی ہے, وہ یقیناً ان کے لیے بھی اور امریکنز کے لیے بھی, امریکی ہونے کے ناطے بھی اور پاکستانی امریکن ہونے کے ناطے بھی بہت قابل فخر اور قابل عزت بات ہے. پاکستانی امریکن ڈاکٹر رشید چھوٹانی, انہیں خاص طور پہ نیٹو کی کہنا چاہیے کہ سائنٹیفک اچیومنٹ ایوارڈ 2016 دیا گیا ہے نیٹو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آرگنائزیشن کی جانب سے. یہ غیر معمولی ایوارڈ ہے, اور ان کو جو یہ اعزاز دیا گیا ہے ان کو بایولوجیکل ایجنٹس کے خلاف متبادل طبی طریقوں پر تحقیق کے سبب دیا گیا ہے. ڈاکٹر چھوٹانی بایولوجیکل ایجنٹس کے خلاف تحقیق کرنے والے ٹاسک گروپ کا حصہ تھے, اور ڈاکٹر چھوٹانی 20 برسوں سے زائد عرصے سے بایو سیکیورٹی اور پبلک ہیلتھ میں خدمات انجام دے رہی ہیں. امریکہ یا دیگر مختلف ممالک کی جو سرکاری ادارے ہیں انہوں نے ان کی صلاحیتوں سے اور خدمات سے استفادہ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو نجی شعبہ ہے, پرائیویٹ سیکٹر ہے, وہ بھی ان سے مستفید ہوتا رہا ہے. لیکن ہمیں یہ اپنی جگہ پہ مجھے بھی یہ اعتراف کرنا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کی جو یہ ریسرچ ورک تھا, ہم اس ریسرچ ورک سے زیادہ انہیں سوشل اینڈ پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پہ زیادہ آپ سے متعلق متعارف کراتے رہے, لیکن جو اوریجنل جو ریسرچ سائنس ہے, بایو سائنس ہے, میڈیکل سائنس ہے, اس کے اندر انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا, یہ ہمارے لیے بھی بہت حیرت انگیز بات تھی کہ اچانک ہمیں یہ خبر ہمارے سامنے ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ سے, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے, اور اس خاص طور پہ اعزاز کے بعد, اس ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد آپ ہمارے ساتھ ہیں.
السلام علیکم, بہت بہت نوازش, آپ نے اتنا زبردست انٹروڈکشن کرایا بھائی, میں اپنا کام کر رہا ہوں, دیٹ واز مائی جاب.
تو نہیں, ہمیں بہت خوشی ہے, آپ کو بہت مبارک ہو ہماری جانب سے بھی. تو ڈاکٹر صاحب ذرا اس کا پس منظر بتائیے, آپ بڑی خاموشی سے یہ کام کر رہے تھے, کتنے عرصے سے مصروف عمل رہے؟ ہمارے سامنے آپ کی اب پروفائل ہے جس میں آپ نے پاکستان کے بھی اداروں کو سرو کیا ہے اور وہاں بھی کئی بڑے زبردست انیشیٹو لیے ہیں, لیکن ذرا اپنے ریسرچ ورک اور میڈیکل اور اس ریسرچ ورک سے متعلق ہمیں اپنا کچھ پس منظر بتائیے.
جی, تمام چیزیں جو ہیں وہ شروع ہوئی جانز ہاپکنز میں جانے کے بعد 1995 میں, جب میں وہاں پر ایک سوٹ کی حیثیت سے گیا, اور وہاں پر ایک 96 کے اندر ایک میٹر میرے تھے ڈاکٹر پی اے ہینڈرسن, ہو از ریسپانسبل فار ایریڈیکیشن آف اسمال پاکس, جن کا ابھی حال میں ایک مہینے پہلے انتقال ہوا ہے. انہوں نے جو ہے آ کے جو ہے یہ دیکھنا شروع کیا, اور ایک ریسرچ پروجیکٹ پہ میں نے کام کرنا شروع کیا کہ اسمال پاکس جب امریکہ میں آئی تھی پہلی بار, تو اس میں کتنے لوگ اسمال پاکس کی وجہ سے مرے تھے, کیونکہ یہاں پر اسمال پاکس تھی نہیں. وہ کام چلتے 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 مختلف ٹریننگ سے گزرتے ہوئے, پھر ایک لمحے پہ ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے ڈپارٹمنٹ ڈیفینس, یو ایس ڈپارٹمنٹ ڈیفینس کا ریسرچ جو برانچ ہے, اس نے ایک چیلنج دیا کہ جو ہے ایک ارلی ڈیٹیکشن سسٹم بناؤ بایو ٹیررزم کے اگینسٹ, اف یو کین ڈو اٹ. دے گیو می اے کپل, یہ دو سال دیے تھے انہوں نے پروف آف کانسیپٹ پریزنٹ کرنے کے لیے, اور میں نے اور میری ٹیم نے 6 مہینے میں وہ پروف آف کانسیپٹ پریزنٹ کر دیا. وہ میری پوسٹ ڈاک تھی ایٹ جانز ہاپکنز اپلائیڈ فزکس لیب. اس کے بعد اسی پوسٹ, وہ جو انوینشن ہم نے کی وہ آپریشنلائز ہو گئی ڈپارٹمنٹ ڈیفینس میں. اس کے علاوہ جو ہے سی ڈی سی نے اسے اڈاپٹ کر لیا اور اسے بایو سینس کا نام دیا, اور وہ اب جو ہے امریکہ کے اندر ارلی ڈیٹیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ میں بنا چیف سائنٹسٹ یو ایس کیمیکل بایولوجیکل ڈیفینس پروگرام کا, اور اس دوران میں مجھے نامنیٹ کیا گیا امریکہ کی طرف سے نیٹو میں, کہ میں جا کے وہاں پر اپنی ایکسپرٹیز سے ان کو یہ بتا سکوں کہ کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے اور کن کن اسٹیپس, کون سے اسٹیپس لینے چاہیے تاکہ جو ہے جو 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 نیٹو فورسز ہیں اور نیٹو نیشنز ہیں وہ پروٹیکٹ رہیں اگینسٹ بایولوجیکل تھریٹس, ویدر دے ور انسانوں نے بنائی ہوئی بایولوجیکل تھریٹس یا نیچرلی اکرنگ بایولوجیکل تھریٹس.
ٹھیک ہے, اور سو یہ ٹاسک تھا بیسیکلی یہ نیٹو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آرگنائزیشن کا.
جی بالکل, ٹیسک تھی نیٹو, ایک کمیٹی تھی جس پہ مجھے تعین کیا گیا امریکہ کی طرف سے, اور پھر ہم نے وہاں پر جو ہے کام کیا ایز اے گروپ, ایک چھوٹا سا گروپ تھا جس نے پھر بہت سارے لوگوں کو شامل کیا, اور ان سے کہا کہ جو ہے ایکسپرٹس کو, دنیا بھر کے ایکسپرٹس کو شامل کر کے ایک بہت ہی طویل اور بہت ہی کمپلیٹ بک ایک جو ہے نکالی.
لیکن ہمیں بتائیے گا کہ یہ ریسرچ جو ہے اس میں بنیادی طور پہ آپ کے سامنے وہ لائنز کیا رہیں, اور آپ نے کنکلوڈ کیا کیا کہ وہ اوریجنلی کیا تھریٹس ہیں ہیومن لائف کے لیے, یا وہ کیا جن بایولوجیکل بایو ایجنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں جو انسانی زندگی کے لیے خطرہ ہو سکتی ہیں, کس نتیجے پہ پہنچے آپ اور آپ کی جو پوری ٹیم تھی آپ کے ساتھ؟
ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ بایولوجیکل تھریٹس جو ہیں وہ نیچرل یا ان نیچرل دونوں جو ہیں وہ ہیں اور رہیں گی ہمیشہ دنیا میں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو جلدی سے ڈیٹیکٹ کریں, ارلی ڈیٹیکشن کریں, نمبر ون. نمبر ٹو, اس کے اوپر جو ہے یعنی کہ فنڈنگ دی جائے حکومتوں کی طرف سے تاکہ ہم ویکسینز بنا سکیں, ان کے لیے ڈرگز بنا سکیں, ان کے لیے ڈائگنوسٹک ڈیوائسز بنا سکیں تاکہ وہ چیزیں ارلی ڈیٹیکٹ ہوں.
نیچرل کیسے ہو سکتی ہیں اور ان نیچرل سے کیا, جیسے ہم کبھی سنتے ہیں کہ جیسے اینتھریکس یا اس طرح کے کوئی کیمیکل ویپنز ہیں, ابھی ہم سیریا میں بات سن رہے تھے کہ ان کا استعمال ہے, لیکن جو نیچرل کس طریقے سے یہ چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں جو انسانی زندگی کے لیے خطرہ بنتی ہیں؟
بھائی یہ تمام بیماریاں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اینتھریکس ہو گیا, ٹولرینیا ہو گیا, پریسلوسس ہو گئی, پلیگ ہو گیا, یہ تمام بیماریاں جو ہیں نیچرلی اکرنگ کی ہیں. اب نیچرلی اکرنگ ہونے کے علاوہ جو ہے ان تمام جراثیم کو ایک جگہ پہ جمع کر کے ان کو کسی خطرناک چیز کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر وہ تمام چیزیں ایک زمانے میں رشیا بھی کر رہا تھا اور دوسرے ممالک بھی کر رہے تھے کہ جو ہے وہ بایولوجیکل ویپنز کے طور پہ یوز کیے جائیں, تو بایولوجیکل ویپنز کنونشن آئی اور جو ہے امریکہ نے جو ہے اپنا پورا پروگرام جو ہے بایولوجیکل وارفیئر کا پروگرام بین کر دیا, بند کر دیا, ڈسمینٹل کر دیا, لیکن رشیا اور کچھ اور ممالک ہیں جنہوں نے وہاں پہ کام اس پہ جاری رکھا. اب یہ تمام پرابلمز دنیا کے اندر ہیں. اب ان کا حل کیا ہے؟ ان کا حل یہ ہے کہ ان کے خلاف جو ہے ایسی چیزیں بنائی جائیں, ایسی ریمیڈیز بنائی جائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی ایکشن ہوتا ہے تو وہ ایکشن زندگیاں بہت کم زندگیوں کے اوپر افیکٹ کرے اور بہت کم اس میں مورٹیلٹی اور موربیڈیٹی ہو, یعنی کہ لوگ بہت کم مرے اور بہت کم جو ہے بیمار ہو.
تو آپ کی رپورٹنگ کس کو ہوگی؟ نیٹو کو ہوگی, یو این کو ہوگی؟ آپ کس کو رپورٹ کریں گے, یہ سجیسٹ کریں گے, ریکمنڈیشنز آپ سبمٹ کریں گے؟
تو یہ تمام ریکمنڈیشن سبمٹ ہو چکی ہیں, اس پہ ایک مکمل رپورٹ نیٹو نے پبلش کر دی ہے. اور جو ہے یہ بیسکلی اٹس اے ہیوج رپورٹ جس میں تمام بایولوجیکل ایجنٹس کا ذکر ہے اور بہت دنیا بھر کے ایکسپرٹس ہم نے اکٹھے کیے جنہوں نے اس پہ الگ الگ ڈیزیزوں کے اوپر, الگ الگ سبجیکٹس کے اوپر ایک ایک چیپٹر لکھا. اور پھر وہ چیپٹرز, وہ بک جو ہے ہمیں ریویو کرنی تھی. ہم نے پہلے تو سب سے پہلے تو یہ کہ صحیح لوگوں کو منتخب کرنا تھا کام کرنے کے لیے, اور دوسرا یہ کہ جو کانٹینٹ اس کے اندر تھا اس کو دیکھنا تھا کہ وہ کانٹینٹ اپروپریٹ ہے کہ نہیں ہے, ایگزیکٹ فرام اے سائنٹیفک پرسپیکٹو ہے کہ نہیں ہے. اٹ واز این آنر فار می essentially ke I was one of the team members who was able to review everything and then say yes, this is the right thing and this is what not should be in the report. So it was a tremendous honor. Aur is ye ke jo hai jo report hai wo na sirf NATO ke liye hai balki puri duniya ke liye, aur jo hai agar us pe amal kiya jata hai aur uske you know ke jo interventions hain jo ki jati hain to phir jo hai بہت ساری زندگیاں دنیا میں بچ سکتی ہیں, نہ صرف نیچرلی اکرنگ سے بلکہ جو ایسی مین میڈ تھریٹس ہیں ان سے بھی.
ایک سوال بڑا نیچرل ہے کہ اس ایوارڈ, اتنا بڑا ایوارڈ ملنے کے بعد آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو, آپ کی نیچرل فیلنگ کیا رہی ہے؟ آپ کو لگا کہ آپ کی جو محنتیں ہیں وہ ایک طرح سے کامیاب ہوئی ہیں اور ان کو تسلیم کیا گیا ہے؟
جی, یہ دیکھیں کئی سالوں کے بعد کام کرنے کے, کئی سالوں کے بعد جب کسی قسم کا اوارڈ دیا جاتا ہے, ریکگنیشن ملتی ہے, تو ظاہر ہے کہ بہت خوشی ہوتی ہے. آئی ایم ویری ہمبلڈ ٹو بی ویری آنسٹ اباؤٹ اٹ. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اور کرم ہے کہ جو ہے اس دور میں, جس دور میں مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو غلط نظریے سے بھی دیکھا جاتا ہے کئی ممالک میں, تو اب یہ اوارڈ جو ہے وہ کلیئرلی یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک مسلمان, ایک امریکن, ایک پاکستانی جو ہے وہ اگینسٹ بایو ٹیررزم, کاؤنٹر میجرز اور کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے بھی کام کر رہا ہے اور وہ زندگیاں بچانے کی بھی کوشش کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ بہت خوشی ہوتی ہے, اور ایز اے پاکستانی امریکن آبویسلی آئی فیل tremendous joy in receiving something like that and getting recognized by Pakistan for doing something like that.
نہیں, بہت بڑی بات ہے. آخری بات میں ایک اور پوچھنا چاہوں گا. ہم آپ کی پروفائل پہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ارلی وارننگ سسٹم جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ پاکستان کے NIH جس کو کہتے ہیں, اس میں آپ نے بہت ہیلپ کی. اسی طرح پاکستان انفلوئنزا پریپیئرنیس پلان, اس میں آپ کا کنٹریبیوشن رہا, دیگر ڈیولپمنٹ پلانز آپ کے ساتھ ساتھ رہے. اب یہ جو ایک بین الاقوامی اسٹیچر ایک طرح سے ملا ہے کہ بہت ہی بڑی آرگنائزیشن کی طرف سے یہ ریکگنیشن آئی ہے, اس کے بعد پاکستان اور پاکستان کے سائنسی ادارے اگر آپ سے کچھ ایکسپیکٹ کریں یا چاہیں کہ آپ اپنے ایکسپیرینسز ان کے ساتھ بھی شیئر کریں یا مزید کچھ ریسرچ میں ان کو ہیلپ کریں یا پاکستان کے لیے کچھ کریں, تو آپ کیا کیسے رسپونڈ کریں گے؟
اگر پاکستان کے لیے میں کچھ کر سکا تو وہ میرے لیے بہت ہی آنر کی بات ہوگی, کیونکہ دیکھیں میں پوری زندگی امریکہ میں رہا ہوں لیکن پیدا پاکستان میں ہوا تھا. تو انسیت اور محبت جو اپنے ملک سے ہو سکتی ہے وہ بہت ہے مجھے, اور میری بہت بڑی خواہش ہے کہ پاکستان بھی جو ہے تمام وہ ایکسپرٹس کے اندر آگے بڑھے جو کہ پوری دنیا کے پاس ہیں اس وقت. تو ظاہر ہے کہ اگر پاکستان نے کہا کہ کوئی ہمیں اس چیز میں ہیلپ چاہیے تو میں منع کر سکتا.
اگر آپ کو اوپن آپشنز دیے جائیں تو آپ پاکستان میں کس شعبے میں تحقیق یا ریسرچ یا کام یا سروسز وہ فراہم کرنا چاہیں گے؟
اب آپ جانتے ہیں کہ میرے انٹرسٹ بہت سارے ہیں. سب سے بڑا انٹرسٹ میرا جو ہے وہ یہ کہ دنیا کے اندر امن ہو, اور جو ہے پاکستان کے اندر امن ہو, اور پاکستان کے اندر وہ صورتحال کریٹ کی جائے کہ لوگ جو ہے تعلیم کو سب سے آگے رکھیں اور باقی تمام چیزوں کو سب سے پیچھے رکھیں. کیونکہ تعلیم کو اگر فروغ دیا گیا پاکستان میں, پاکستان میں آئی بلیو اتنا ٹیلنٹ ہے اس وقت کہ اگر تعلیم کو فروغ دیا گیا اور صحیح طریقے سے اس پروسیس کو چلایا گیا, سائنس, ٹیکنالوجی, ان اینی فیلڈ تو پاکستان بہت آگے بڑھ سکتا ہے. پاکستان کا فیوچر بہت برائٹ ہے. صرف جو کمی ہے وہ یہ کہ تعلیم از بات نمبر ون, اور جو ہے تعلیم اور ہیلتھ, سوری تعلیم اور ہیلتھ بہت, یہ دونوں چیزیں, کیونکہ اگر انسان صحت مند ہوتا ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا, وہ پھر جو ہے پڑھ سکتا ہے. تو یہ اور کئی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو پاکستان کے لیے تو بہت ساری چیزیں کرنی ہیں, اگر وقت ملا اور موقع ملا تو ضرور کروں گا.
صحیح, پاکستانیوں کو آپ پہ یقیناً فخر ہوگا, لیکن پاکستانی امریکنز کو بھی آپ کے اوپر بہت فخر ہے, کیونکہ آپ نے جس ملک کو اپنی مرضی سے اس کا انتخاب کیا, آپ نے اس ملک کے لیے بھی خدمات انجام دی, اور آپ کو وہاں سے ایک پاکستانی امریکن ہونے کے ناطے بھی وہاں سے ریکگنیشن ملی ہے, اور جب آپ کا نام اتنے بڑے ایوارڈ کے لیے سامنے آتا ہے سو امریکہ اور پاکستان دونوں کے نام سامنے آتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کی وابستگی ریفلیکٹ ہوتی ہے. ڈاکٹر رشید چٹانی, بہت شکریہ, اور فیوچر میں بھی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کہ آپ مزید کامیابیاں حاصل کریں.
شکریہ,
آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, یہ ایکسکلوسیو انٹرویو ڈاکٹر رشید چٹانی, جنہیں پاکستانی امریکن ڈاکٹر جنہوں نے نیٹو سائنٹیفک اچیومنٹ ایوارڈ 2016 حاصل کیا ہے, وہ ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسفر امام. پاکستان کی سیاست پہ بات ہوگی, اور سیاست میں پچھلے دو دن سے جو بہت اہم گونج ہے جس سٹیٹمنٹ کی, وہ پاکستان کے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری صاحب, ان کا یہ اعلان کہ وہ بذات خود اور ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری وہ قومی اسمبلی کے انتخابات لڑیں گے, اور وہ قومی اسمبلی میں پہنچیں گے اور وہاں پہ حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری, ان کا لانگ مارچ کا اعلان, چار مطالبات وہ آلریڈی حکومت کے سامنے رکھ چکے ہیں, لیکن اس پس منظر میں ہم جانیں گے کہ یہ جو ابھی ایک کہنا چاہیے کہ نئی تحریک پیدا ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر, وہ کیا گین کر سکتے ہیں, وہ کیا حاصل کر سکتے ہیں, خاص طور پہ پنجاب کے اندر ان کی یہ کوششیں کس حد تک کارگر ثابت ہو سکتی ہیں. ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ, ممبر ہیں سینیٹ کمیٹی آن انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی, اس علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں. نعیم الحق صاحب پاکستان پیپلز پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور کچھ دیر بعد طلعت وزارت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, پولیٹیکل انالسٹ اور ایکسپرٹ کے طور پر انڈیپینڈنٹ انالیسز ہم ان کا لیں گے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی یقیناً گین کر سکتی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف جو سڑکوں کے اوپر خاص طور پہ متحرک ہے حکومت کے خلاف, وہ اس کو نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ جو فورم ہے یہ بھی پیپلز پارٹی اپنے پاس لیتی ہوئی نظر آ سکتی ہے. کچھ کوشچنز ہیں اس ریفرنس میں, وہ سامنے رکھیں گے. سینیٹر روبینہ خالد صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. کیوں ضرورت محسوس ہوئی پہلے تو یہ بتائیے گا. زرداری صاحب پریزیڈنٹ رہے ہیں پاکستان کے, اور اس کے بعد وہ اسمبلی میں ایک ممبر قومی اسمبلی کے طور پہ آنا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں نے تو یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ کیا وہ دوسرے فاروق لغاری بنیں گے, یا وہ ان سے کچھ مختلف کردار ادا کر سکیں گے, کیونکہ ایک اسٹیٹ ہیڈ کا رول اگر آپ پلے کر چکے ہیں تو اس کے بعد ایک رکن اسمبلی بننا یہ کیا سوٹ کرتا ہے یا میچ کرتا ہے ان کے سٹیچر کو؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایک مثبت اور پازیٹو رول ادا کیا ہے پاکستان کی سیاست میں, اور پاکستان کا جو جمہوری عمل ہے اس میں. تو دوسری بات جو آپ کا سوال ہے کہ وہ صدر پاکستان رہ چکے ہیں اور اس کے بعد ممبر پارلیمنٹ بننا, یہ اس بات کی غمازی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری سوچ رکھنے والی پارٹی ہے, اور وہ سمجھتی ہے کہ جو طاقت ہے, جو عوام کی طاقت ہے, جو ہم جس کو ہمارا ایک منشور کا حصہ بھی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, تو عوام کے مینڈیٹ سے جب آپ ہاؤس میں بیٹھتے ہیں تو وہ سب سے مقدس, سب سے جو ہے بالا اور سب سے جو ہے سپریم باڈی ہے اس ملک کی. تو ہمیں اس میں صدر پاکستان کے مقابلے میں پارلیمنٹ آف پاکستان اینڈ بینگ اے ممبر آف پارلیمنٹ, پارلیمنٹ آف پاکستان از مور
اور اس میں تو خیر شاید ہی کسی کو شبہ ہو کہ اگر وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں سندھ کے اندر سے تو دونوں یہ شخصیات پاکستان پیپلز پارٹی کی جی قیادت جو شیئر کر رہی ہیں وہ اسمبلی کے اندر موجود ہوں گی. اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں تو بنیادی اور مرکزی کردار کس کے پاس ہوگا, زرداری صاحب کے پاس یا بلاول بھٹو کے پاس؟
کردار ہے ایز اے چیئرمین آف دا پارٹی, وہ تو 100% ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس ہی رہے گا. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری سوچ رکھنے والی پارٹی ہے اور اس میں ہم سب جو ہیں برابر ہیں, برابر کے حصے دار ہیں, کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے دلی شریف کی اور بھٹو شریف کی. تو اس کا ان کا مشن بھی چلنا, اور ہم نے جو اس میں آنے کے فیصلے کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو بیسک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم فیل کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی لیٹلی یہ محسوس کر رہی ہے کہ پارلیمنٹ اپنی اہمیت اس طریقے سے نہیں جو ہے وہ ریکگنائز کر پا رہی, کیونکہ جو ہمارا اس وقت ریپبلکن پارٹی ہے اور معذرت کے ساتھ ہماری جو ایک جماعت ہے جو سڑکوں پہ رہتی ہے سارا وقت, تو وہ سمجھ دونوں نے پارلیمنٹ کی جو توفیر ہے اس میں دل ڈالا ہے. پیپل ہیو started doubting کہ پارلیمنٹ جو ہے تو پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا, پارلیمنٹ کے پیچھے کھڑے ہونا, تو پارلیمنٹ کے اندر جو فیصلے ہوں گے وہ فیصلے جو ہے وہ اس ملک کا مستقبل
بہتر ہے. مجھے باقی دوستوں کے پاس بھی جانا ہے.
تلنگان قسم کی حکومت جو نواز لیگ کرتی ہے اس بات کو تنقید کرنے کے لیے کہ جو جس قسم کا فارم آف گورنمنٹ اس وقت نواز لیگ کا ہے جو کہ پارلیمنٹ کو کسی قسم کی اہمیت نہیں دیتے, بالا بالا سارے فیصلے وہاں کر لیتے ہیں باہر, اور اس چیز کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو برنگ اگین بیک دی پارلیمنٹ ان ٹو پاور.
صحیح, پارلیمنٹ کو پاور میں لانا چاہتے ہیں. ایک اور بات ہے, ایک کرٹیسزم یہ رہا ہے تھرو آؤٹ پچھلے کئی برسوں میں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی در حقیقت دونوں ایک دوسرے کی لائف لائن ہیں, مشکل لمحوں میں وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف بھلے آپ اس سے کرٹیسزم کریں لیکن سڑکوں کی سیاست کرتے ہوئے وہ ایک ریئل اپوزیشن کا جو لیبل ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے, تو کیوں نہ سمجھا جائے کہ اس بار بھی پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی اسمارٹ موو کے طور پہ یہ سامنے آ رہی ہے اور اس کا مقصد تحریک انصاف کا راستہ روکنا ہے, نہ کہ اپنے آپ کو مزید اسٹرینتھن کرنا, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک 2018 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی اس طرح سے وہ اپنی جگہ بناتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. سو کیا یہ ایک بار پھر مسلم لیگ نواز کی سپورٹ کے طور پہ اس اقدام کو نہ دیکھا جائے, زرداری صاحب کا واپس آنا اور پھر پارلیمنٹ کے اندر واپس آنا؟
دیکھیے, ہم اگر پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں, ہماری لیڈرشپ واپس اگر پارلیمنٹ میں آ رہی ہے, میں نے پہلے بھی کہا کہ پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے آ رہی ہے اور ہم کسی کا راستہ روکنے کے لیے نہیں آ رہے, سب کے راستے کھلے ہیں. اگر وہ جو بھی دیکھیے, 4 سال کی ایجوکیشن میں ملک کو کیا ملا, کیا اپوزیشن اگر ہم سڑکوں پہ ایجوکیشن اگر کریں گے تو اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہے, عوام کو کیا فائدہ ہے, بلکہ جو مسائل ہیں وہ مزید گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان کی حل کی طرف ہم نہیں جا رہے, الجھائے جا رہے ہیں مسائل کو. اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ جب تک مضبوط نہیں ہوگی, ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جو بات کریں گے, پارلیمنٹ کو کی بالادستی پہ یقین نہیں کریں گے, تو اس طرح کی جو یہ ہے حالات
پارلیمنٹ تو دیکھے نا جی, پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹ کے اندر اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر بیان سیاسی تھا, اس کی اہمیت کو وہ خود ٹوٹلی ڈینائی کر دیتے ہیں اور بالکل کی جیسے کچل کے رکھ دیتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر کیا کچھ ہوا ہے, پارلیمنٹرینز نے کیا کچھ کہا ہے اور اس کے بعد وہ اسے انکار کر چکے, تو
جی جی وزیر اعظم صاحب کو پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتے, یہ تو ایک چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں, کیونکہ جتنی
پارلیمانی طرز سیاست ہے, پارلیمانی جماعتوں میں آپ اور باقی پارٹیاں بیٹھی ہیں, پارلیمانی پارٹیوں کمیٹیوں نے کبھی کوئی میجر ڈیسیژنز نہیں لیے ہیں, بڑے بڑے پینڈنگ ایشوز اسی طرح پڑے ہوئے ہیں پچھلے 10 برسوں میں, 5 سال آپ کی جمہوریت اور 5 سال ان کی جمہوریت.
نہیں, ہم نے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو رول اپوزیشن کا ہونا چاہیے وہ بڑے احسن طریقے سے ادا کر رہی ہے اور ان شاء اللہ ادا کرتی رہے گی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنی, اور مضبوط پارلیمنٹ نہیں ہوگی تو مضبوط جمہوری عمل رول پر نہیں چل سکے گا. تو ایک مضبوط جمہوری عمل کے لیے, جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت قربانیاں دی ہیں, یہ بار بار یہ لفظ کہتے ہوئے جب ہمیں عجیب سا لگتا ہے وہ بار بار قربانیوں کا ذکر کرنا, لیکن وہ قربانیاں ایسی ہیں کہ آپ سب کے سامنے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ملک جو ہے, ہمارا ملک جو ہے وہ متحمل ہو سکتا ہے کسی اور قسم کے ایکسپیریمنٹ کا؟ جو ہم نے پچھلی ماضی کی دہائیوں میں جو ایکسپیریمنٹ کیے ہیں, جو اس ملک کے اوپر تجربہ کا ہم نے اس کو بنائے رکھا ہے, ہم اگر اس کی طرف واپس لوٹنا چاہتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی طرف سب سے دلی بھی کرتی, ہم سمجھتے سمجھتے ہیں کہ یہی نظام ہے, یہی طریقہ ہے اور یہیں سے حل نکلے گا.
بہت شکریہ سینیٹر روبینہ خالد صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں. ساتھ ہی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ انڈیپینڈنٹ انالیسز ہم لیں گے. ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر طلعت وزارت صاحبہ اور ان سے ہم بات کرتے ہیں, اور ان کے خیال میں جو یہ ڈیولپمنٹ ہے سابق صدر آصف علی زرداری ان کا پارلیمنٹ میں واپس آنے کا فیصلہ, یا بلاول بھٹو زرداری کو پارلیمنٹ میں لانے کا فیصلہ, سڑکوں کی سیاست بھی وہ کرنا چاہتے ہیں, کیا اس سے واقعتاً پیپلز پارٹی کچھ گین کرے گی, پی ٹی آئی کے لیے کچھ چیلنجز پیدا ہوں گے؟ انڈیپینڈنٹ انالیسز کے لیے ان کے پاس چلتے ہیں. طلعت وزارت صاحب آپ کے بےحد مشکور ہیں, کیسے آپ دیکھیں گے, کیسے انالائز کریں گی اس موومنٹ کو, اور ایک بار پھر وہی سوال کہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے اوپر تو الزام ہے کہ وہ ایک دوسرے کی لائف لائن ہے, ہر کریٹیکل ٹائم میں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں, تو اس موو کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اور کتنا پروڈکٹیو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے آپ کے خیال میں؟
جی, یہ جو آپ نے بات کہی یہ بہت ہی زیادہ میرا خیال ہے عوامی حلقوں میں یہ بہت ایکسیپٹیبل ہے اور بہت کہی جا رہی ہے کہ پانچ سال تک جس طرح بھی پیپلز پارٹی نے گورن کیا, بہت پور گورننس تھی, کرپشن کے مسائل تھے بہت زیادہ, لیکن پی ایم ایل این نے ان کو کسی طرح بھی صحیح طور سے اپوزیشن کا رول ادا نہیں کیا. اب پی ایم ایل این 2013 کے الیکشنز جیت کے ہیں اور ان کی بھی گورننس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ سیٹسفیکشن نہیں ہے, کرپشن کے مسائل ان کے بھی بہت زیادہ سامنے آئے ہیں, اور میں نے میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے مہینوں میں ہوا یہ ہے کہ پی 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 جو ہے وہ ریلیونٹ ہو کے رہ گئی تھی, ان کی قیادت ایک نہایت میرا خیال ہے غیر دانش مندانہ تقریر کرنے کے بعد وہ سیلف ایگزائل میں چلے گئے تھے.
صحیح.
وہ یہاں سے چلے گئے تو یہاں کی یعنی لیڈرشپ آلموسٹ پیرالائز تھی پارٹی.
ٹھیک ہے.
ان کے اس پیرالائز ہونے سے پی 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 ایک لحاظ سے بالکل ہی ارریلیونٹ ہو گئی.
لیکن پروفیسر صاحب ہمیں ذرا پاکستان کی سیاست کے
بلاول صاحب کا, میں اس کو بس ختم کرتی ہوں, یہ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب کو سامنے لایا گیا, یہ کہا گیا کہ وہ یعنی کہ یہاں پہ کچھ جگہ اپنے لیے بنائیں گے پیپلز پارٹی کے لیے, کیونکہ ان کا وہ ٹینٹر نہیں ہے ان کا نام, ان کی لیڈرشپ, لیکن وہ بھی بہت جذبہ ان کا نہیں ہے.
صحیح, میں سمجھ رہا, لیکن پروفیسر صاحب ہمیں ایک سوال کا ہمیں جواب دیجیے, ہمیں سمجھائیے ایک چیز.
زرداری صاحب کے سامنے دو چیلنجز ہیں, ایک تو یہ کہ پی 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 ریلیونٹ ہو رہی ہے, اور نمبر دو یہ کہ کہیں آلٹرنیٹ قیادت ڈیولپ نہ ہو جائے جس سے زرداری صاحب پرسنلی بھی ریلیونٹ ہو جائے.
ٹھیک ہے, لیکن یہ بتائیے پاکستان کے پالیٹکس کے سیاست کے ڈائنامکس ہمیں سمجھائیے. آپ بالکل بجا کہہ رہی ہیں, بہت سارے انالسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اگر کوئی ایک بلنڈر کرنے کے بعد, ایک انتہائی ناموضوع بیان دینے کے بعد سیلف ایگزائل میں چلا جاتا ہے, اور اس کے بعد کچھ مہینے گزارنے کے بعد وہ ایک بار پھر بڑے لیڈرشپ کریکٹر کے ساتھ یا اسٹیچر کے ساتھ واپس آ جاتا ہے, سیاست اس کو قبول بھی کرتی ہے, میڈیا بھی اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے, جو مقصد ہیں وہ گین ہو جاتے ہیں, بیچ میں ایک الیکشن ہوتے ہیں ایک اسٹیٹ کے اندر, وہاں پہ پوسٹر سے تصویر تک غائب ہے, لیکن اب وہ پھر ڈومینیٹ کرتی ہوئی پرسنالٹی نظر آتی ہے. یہ کیسے سیاست ہے پاکستان کے اندر, عوامی رجحان, عوامی ٹرینڈس کیا ہیں, کس طرح سے کیموفلاج کیا جاتا ہے چیزوں کو, ایک بار ایکس کو بھی, اور سیکنڈلی یہ جیسے آپ نے خود کہا کہ اب کیا وہ ریگین کر سکیں گے اس ساری کوششوں کے ساتھ, اور کیا اس میں ان کو حکومتی جماعت کی بھی کسی حد تک مدد حاصل ہو سکتی ہے, کیونکہ تھرڈ فیکٹر کو کل کرنا یقیناً دونوں پارٹیوں کے مفاد میں ہے.
جی ہاں, میرا تو خیال ہے کہ میں اتفاق کرتی ہوں جو آپ کہہ رہے تھے, کہ چونکہ پی ٹی آئی کا ابھی تک کوئی یعنی کہ گورنمنٹ صرف ان کے پاس کے پی کی تھی سینٹر میں, یا کسی اور بڑی پروونس میں ان کا کوئی خاص رول نہیں تھا, تو لوگ ان کو یہ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہو سکتی تھی, لیکن اس لحاظ سے وہ ایک ایڈوانٹیج میرے خیال میں ہے کہ مس گورننس اور کرپشن میں ان کا کوئی رول نہیں ہے, کیونکہ میں لوگوں نے الزامات لگائے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ الزام برائے الزام ہے, اور
کوئکلی 30 سیکنڈ ہے جی,
اتنے بڑے پیمانے پیمانے پہ کرپشن ہے. تو یہ دونوں پارٹیز چاہے کوئی بیانات دیں کوئی بھی تقریریں کرے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بچانا
جی. بہت شکریہ, وقت ختم ہوا جاتا ہے. پروفیسر طلعت ہزارہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, سینیٹر روبینہ خالد نے ہمیں جوائن کیا اس سیگمنٹ میں, ان کا بہت شکریہ. اور نعیم الحق صاحب پی ٹی آئی سے, انہوں نے ہمیں جوائن کرنا تھا, وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکے. پروگرام یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر تیسفر امام, اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتا.